recite Surah Fatiha for Shifa Marza, and especially for Al Hajj, Shifa of Hajj, Fidaus and Bairajani. Some of you, please come this side so that I can address you evenly, because there is too much concentration this side and there is a vacancy here. So please move this side as well. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalam ala khayr khalqihi ajma'in. سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صلوا على النبي The topics of my Ashra-e Muharram have been announced in the Friday supplement. In the English side, the topic on which I'll be discussing and the discourse that I will be presenting in front of you is self-reformation. And in the Urdu, it is Maqsad-e Shahadat-e Imam Hussain alayhi salam. For the English topics, I have selected this ayat. These two ayahs that I recited in front of you, which are taken from Surah number 79, and they are ayats number 40 and 41, An-Nazi'at. The name of the surah is An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. And as to him who fears his standing in front of his Lord, man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa, and he also denies himself of his low desires, of his lusty desires, fa innal jannata hiya al-ma'wa. What is going to be the result? What is going to be the reward? The reward is this, that Allah will grant him a final abode in the Eden of garden, in the Garden of Eden, in paradise. Now surely anybody, and especially those who have got faith and who believe in the religions, if you ask any of them, all of them believe that the end result or the conclusion of their life should be such that they should be rewarded a blissful life, a life of salvation, a peaceful life in the hereafter. Because every single religion believes in the hereafter. Now here Allah subhanahu wa ta'ala has kept two conditions. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. First of all, you should be God conscious to such an extent that you should always remind yourself, remind your mind, remind your soul, that one, that there will come a time that you will stand in front of your Lord and you will be answerable and you will be accountable. And then the second is this, that the thing which leads us astray, and that is following our lustful desires, they have to be controlled. Ask anybody, what is the purpose of your existence in life? And the answer throughout the board that you are going to get is this, that the purpose of our existence in this life, on earth, in this material life that has been given to us, is this, that we should recognize our Lord. Ma'rifatullah, we should recognize our Lord. Secondly, we should cultivate in our heart love for our Lord. Only if there is love in our heart for our Lord, there will come a stage where we will be able to follow Him. After all, what is a life? إِنَّمَا الْحَيَاةُ عَقِيدَةٌ وَجِهَادٌ. First of all, it is the hayat or the existence or the life is aqidah, is belief, is aqidah and jihad. And by jihad here we mean that to struggle within ourselves. And it is the struggle within ourselves that keeps, that brings in front of us two different forces. And that two different forces, I'll be speaking about these two different forces. But if ma'rifatullah, to recognize our Lord, because if we don't recognize our Lord, there is no question of following Him. If we do not have love for Him, there is no question of following Him. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created the jinn and ins, these two creatures. I have not created them except to worship me. Worship without law, without the love for the Lord is not possible. Therefore, ma'rifatullah. But Rasulullah says, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. So if the purpose, the aim, the goal of our life is ma'rifatullah, to recognize our Allah, to recognize our Creator, to recognize our Master, then the Rasulullah is giving us, is paving for us the way of how to go about in recognizing our Lord. And he says, man arafa nafsahu arafa rabbah. Whoever recognizes himself recognizes his Lord. See, therefore, we have to start from somewhere. The chart has been provided to us. What is that chart? First of all, recognize yourself, and then only you will be able to recognize your Lord. Now, by recognizing ourselves, how do we go about in recognizing ourselves? When you ask somebody, what are you? In order to recognize ourselves, first of all, we have to define what are we? What are we? Some of the ulama of nafs, say that a human being is a body to a mind attached, not a mind to the body attached. It is the body to the mind attached. What does it tell you? It tells you about the importance of this component in our body, which is called mind. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamullah alayhi. Says, Ar-Ruh Hayatul Badan Wal-Aql Hayatul Ruh. Ruh, spirit, which is there in our body, and because of it, we exist. Ar-Ruh, he says, what Ruh is Hayatul Badan, is the life for the body. But aql is the life of the ruh. Aql is the life of the ruh. Now all of us know that this body is the product of this earth, but the ruh is not the product of this earth. The ruh is the spirit which was blown into Adam alayhi salam, and because of that spirit which was blown into Adam alayhi salam, that we came into existence. Today, the body is body. The body lives because the ruh is inside. The ruh has got a connection with the outside world. It hasn't come from this world. It hasn't come from this earth. It is not the product of this earth. It has come from outside. But if the Amirul Mu'mineen says, if we ponder, if we think deeply about this saying of Amirul Mu'mineen, which is full of wisdom, then he says that Ar-Ruh Hayatul Badan. Badan, the body, our material body exists because of Ruh. But Al-Aql Hayatul Ruh. But Aql, your mind, your brain is the hayat, or is the source of living of the ruh. Therefore, it depends on how you look after your aql. It's very important. that to recognize, to have the ma'rifah of Allah, we have to put some pressure on the aql. In order to organize our life, we have to bring our aql into functionality. In order to become positive thinkers, we have to cultivate our aql. Therefore, aql is there in front of us. Aql is there, and we have to cultivate it so that we have ma'rifatullah and ma'rifatun nafs. Unless and until we have ma'rifatun nafs, we cannot have ma'rifatullah. You see how the matter is connected with each other. Now, I'm telling you that the mind, the way it works, it depends on you, how you cultivate your mind. Either you cultivate your mind with positive thinking, or you cultivate your mind with negative thinking. These are the two forces in front of us. If you bring up your mind in such a way that you have got a long way to go. Remember the ayat that I have وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, that whoever controls his self from low desires, from lustful desires, how are you going to control yourself from low desires and lustful desires unless and until you control your mind? Unless and until when some negative feelings, some destructive feelings enter into your mind, you put a board there, no entry. Don't allow them. And you cultivate your mind, you bring up your mind in such a way that you only open the doorway to your mind for positive feelings, for positive thoughts. And in this way, you are now training your mind to be a positive thinker. After all, it is through your mind that you are going to recognize your Lord and you are going to recognize yourself. Now the mind has got such a force that the psychologists say that thousands upon thousands of thoughts enter our mind. Now you can see for yourself. I mean, when you are praying, although you are saying اهدنا الصراط المستقيم, but there are hundreds of thoughts that are passing at that moment in your mind. You are in the sajda and your mind is at work that today the bank reconciliation statement did not agree. So you are agreeing your bank reconciliation statement in the sajda. You are doing qiyam, you are doing ruku', you are saying Rabbana atana fid dunya hasana, and your mind is towards the riyadari. You see, so this is how your mind roams about. Now how to control the mind? If you want the final abode to be Jannat al-Firdaus, then do not think that the way to Jannat al-Firdaus, to the Garden of Eden, is a piece of cake. No, it is not a piece of cake. It's a very difficult way. It's a very difficult path to reach the end destination. And in order to program yourself, in order to reach that destination, you need to program yourself properly as you program your computer. When you program your computer, you know that the computer has got the capacity of having so many thousands of files. So many thousands of files. But the way you organize those files into folders will make life easier for you. Your mind also has got so many files inside. Your subconscious mind has got so many files inside. That in order to access the files when they are needed, the information when it is needed, you have to organize them into folders. Now, there are many people in the conscious life. This is the conscious life that we are living. And this conscious life is dependent on the unconscious life, on the subconscious life. The ulama of nafs say that the subconscious has got an unlimited capacity. An unlimited capacity. But the conscious has not. The conscious has got very limited capacity. But the material life that we live, the interconnection with each other, our relationship with our fellow human beings, our relationship with our employers, our relationship with our with other people at work, in the school, in the colleges, in the universities, these all, we face difficulties upon difficulties. In our marital life, in with our children, we face difficulties. Now, how to solve these difficulties? When you come to solving those difficulties, you have to tap. You have to tap your subconscious mind. But the subconscious mind, you see, the functionality of this mind starts not when we are born. Not when we are born. When the child is in the womb of the mother, the subconscious mind is already operative. When the child is still in the womb of the mother. So, the feelings of the mother, whatever she suffers from, if she suffers from, God forbid, any illness that has got an effect on the child, who is growing up in the womb of the mother. When the child is born, there are so many things that affect the child. And all these feelings are stored in the subconscious mind. But the child, whatever experiences he passes through, whether negative, whether positive, all are stored in the subconscious. Negative and positive, all are stored in the subconscious. When in the conscious life, you face difficulties and you want to know why, the solution is inside you, not outside you. The solution is inside you. Now, how to find the solution of the difficulties and hardships and the problems that you are facing in life? How? When you start tapping your feelings and the information, whether good or bad, which have been stored in your subconscious, when you start tapping them and you want to find the proper file which is stored there, which has got the solution, the program on the Windows tells you, you have got too many programs open. Please close some programs in order to find the solution. And in this way, you go, without confusing yourself, you go to close some programs on the Windows in order to access the file that is needed at the proper time and at the proper place. This is our problem, that we are not able to access the file that is needed at its proper time. If we were able to access, and if we were able to trace our deficiency or our problems to the memories of the childhood, to the memories of our youth age and this thing, then the solution will be quite apparent in front of us. But we are not able to do so. Now, the functionality of Islam, it is the job of Islam to tell us how to cultivate ourselves and how to bring our mind and how to train our mind in the positive way. And on this point, after giving you this introduction of my coming talks, on this point I will dwell in future. But tonight the program, or the topic that has been announced, is the Waqia of Hira, and I would like to cover it in the English side rather than Urdu side. Even the masaib, when I will be reciting, those masaib that I'll be reciting in the English side, I won't be reciting in the Urdu side, so that you have the variety and you don't become bored. And you get more information in this way. Now, Waqia Hira, about which there is an announcement in the Friday supplement, that today the Waqia Hira took place. What is the Waqia Hira? The Waqia Hira, you see, in this year 60 Hijri, Muawiyah migrated to hell. Yazid came in power. In the year 61 Hijri, Imam Hussein, Yazid killed Imam Hussein and the companions of Imam Hussein and Ali Rasul. The disaster or the tragedy of Karbala, the like of which the entire history of humanity has not faced, what took place in the very first year after Yazid acceded to power. In the second year, he attacked Medina. In the third year, he attacked Makkah. In the fourth year of his rule, he died. Now, that attack on Medina, why was there a need to attack Medina? What is the revenge that Yazid wanted to take from the people of Medina? People of Medina are the ones regarding whom Jalaluddin Suyuti says in his book Tariq al-Khulafa that Rasulullah has said, whoever creates fear in the hearts of the people of Medina, in the hearts of the dwellers of Medina, look at the sanctity of the people of Medina. Rasulullah is buried there. Medina is one of the holiest places in Islam. The sanctity of Medina has to be protected in as much as the sanctity of Makkah is to be protected. These are inviolable places. You can't just bring your political disputes into Makkah and Medina and start shedding blood. Start shedding blood of the innocent people. But this is what precisely Banu Umayyah did. That the attack on Medina was to take revenge from the people of Medina. Why? Because the people of Medina had sent an independent delegates to Sham in order to assess for themselves and in order to investigate that what is the style of leadership of Yazid? Who is Yazid? Why did he kill Imam Hussein? Why certain people refused to give bay'at to Yazid? Therefore, the people of Medina sent a delegate, an independent delegate, and it was under the leadership of Abdullah bin Handala. Handala was Ghasilul Malaika when his father had died. It is not the companions of the Prophet who had given him ghusl and kafan. It is the Malaika, it is the angels of God who had given him. This was the honor of Handala. And this is Abdullah bin Handala who is being given the task of going to Sham and to assess the situation for himself firsthand and to bring a report. He brought a report. Whatever I have seen in Sham, the way Yazid ibn Muawiyah calling himself Khalifat Rasulullah, the Khalifa of Rasulullah, the way he is ruling and behaving, we feared throughout our stay in Sham that there will be a storm of stones from the sky which will kill us, because Yazid does not distinguish between the sisters and his mothers. He doesn't distinguish. That means he is committing zina with the wives of his father, with his sisters. He is a drunkard. This was the report of Abdullah bin Handala to the people of Medina. As soon as they heard what Abdullah bin Handala has seen in Medina, they said, fine, alright, we are withdrawing our allegiance to Yazid and we are throwing out Banu Umayyah from Medina. We don't want Banu Umayyah. And they were thrown out. This news reached Yazid, and under the leadership of Muslim bin Uqba was one of the companions of the Prophet. You see, I am going to give you contrast about this fallacy that exists in the history of Islam, the fallacy which the people, the Muslims themselves have created, that whenever it comes to the companion of the Prophet, everyone is radiyallahu anhu. The murderer is radiyallahu anhu, and the murdered is radiyallahu anhu. And the thief and the robber is radiyallahu anhu, and the one who is robbed also is radiyallahu anhu. Now this Muslim bin Uqba was the companion of the Prophet. He attacked Medina, and there was a regiment of 5,000 soldiers under him. And for 3 days, there was so much bloodshed in Medina, thousands of people were killed. They were looted. 1,000 virgins in Medina lost their virginity. And this man, after having spread mayhem in Medina, the gross bloodshed, the wholesome bloodshed in Medina, and after killing innocent people, then as he is given now a command to march again, to march towards Mecca against Abdullah bin Zubair, who had established himself as the caliph in Hijaz, whilst on the road, he breathed his last. As he was dying, he said, and Hassin bin Namir, who is later to come in Karbala, Hassin bin Namir reports that as he was dying, this Muslim bin Uqba testified to the fact. He said, O Allah, bear witness to the fact that I have not opposed my Khalifa, my Amirul Mu'mineen, that is Yazid bin Muawiyah, neither apparently nor in hiding, neither in zahir nor in batin, but I have obeyed my Amirul Mu'mineen to such an extent that whatever I did in Harra against the people, the dwellers of Medina, is most lovable to my heart after La ilaha illallah. Can you imagine? These are the people. These are the enemies of Ahlul Bayt. These are the enemies of Ahlul Bayt. Today, even today, some of the historians who are sympathetic to Banu Umayyah, when it comes to the Waqi'ah Harra, they pass through the Waqi'ah Harra as if it did not take place. You have to decide for yourself. Alright, we accept that you have got malice towards the Ahlul Bayt. But you have to decide for yourself. Have you got the same malice towards Medina also? Is Medina your holy land or your sacred place or not? Have you got the same malice towards Makkah also? Is Makkah your holy land and the sacred land or not? Because as Muslim bin Aqil was, Muslim bin Uqba was passing, he died and he gave the command to Hussein bin Amir. Now under the commandship of Hussein bin Amir, Makkah was attacked. And Makkah was attacked for several months. He remained in the outskirts of Makkah. And the balls of fire were fired. Balls of fire were fired at the Kaaba and the Kaaba was set on fire. These are the Muslims. These are the Muslims. You see, today if you want to know why you are commemorating the martyrdom of Imam Hussein and others are not, then I'm giving you the reason why you are commemorating. Because there is purity in your blood. Because the milk that you have been suckled is built on the love of Ahlul Bayt. And the milk that the enemies of Ahlul Bayt have suckled is the same milk that was suckled to Muawiyah by his mother Hind, who used to eat the liver of the human beings. This is the distinction. This is the distinction between you and them. And therefore, recognize your importance. And I'm going to show you throughout my talks, what is your importance? What is the importance of the lovers of Ahlul Bayt? And what reward they should expect from Allah subhanahu wa ta'ala for their devotion to Ahlul Bayt. Now here I will conclude the Waqi'ah Harra. This was the most atrocious, the most barbaric, the most bloodhound person who created a mayhem in Medina. And Jalaluddin Sayyuti writes in his Tariq al-Khulafa, he says, Rasulullah has said that whoever creates fear in the people, in the hearts of the people of Medina, may he be accursed. The curse of Allah be upon him and of his malaika and of all the human beings. That means that if somebody who is a non-Shia, if he testifies to the fact that whatever Yazid did in Medina and whatever bloodshed that occurred in the people among the people of Medina was such a crime that Rasulullah has cursed the person who creates fear, terror in the hearts of the people of Medina, then Yazid, never mind which doctor comes and says, Yazid radiallahu anhu, we paint black paint on your face. Because according to hadith of Rasulullah, which your own people are testifying, Yazid is a la'een and mal'oon. And whoever is the friend of Yazid is mal'oon like him. Sallu ala nabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين سيدنا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتم بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات This is my another topic about the shahadat of Imam Hussein. The ayat that I have جو آیت میں نے آپ کی خدمت گرامی میں تلاوت کی وہ سورہ مبارک بقرہ کی 154 آیت ہے, 154th آیت ہے, جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا, نہ کہنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا وہ مر گیا, نہ کہنا, ولا تقولوا, یہ مت کہنا, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتم بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے, تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے, تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں. قتل ہو گئے, اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے, جام شہادت پی, اب وہ ان کو وجود میں نہیں رہے, لیکن اس کے باوجود اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں, ان کو مردہ نہ سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, اور شہادت کی جو موت ہے وہ حیات جاویدانی ہے, شہادت کی جو موت ہے وہ حیات جاویدانی ہے, وہ فنا نہیں ہے, ذریعہ بقا ہے. شہادت کی موت ذریعہ بقا ہے, فنا نہیں ہے. تو یہاں پر خود خداوند کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ چونکہ وہ میرے لیے قتل ہوئے ہیں, میرے لیے قتل ہو گئے ہیں, میرے دین کو بقا میں رکھنے کے لیے, میری شریعت کو نئی زندگی دینے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے مال و متاع کی پرواہ نہیں کی, اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کی, اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا میری خاطر, میری محبت کی خاطر, لہذا میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ زندہ ہیں, حالانکہ تم اس بات کو نہیں سمجھتے اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو یہاں پر یہ وہ یادگار ہے, شہادت امام حسین علیہ السلام کی, یہ وہ یادگار ہے کہ ہر عزت دار انسان اس بات کا احساس کر رہا ہے کہ حسین زندہ ہے, اس کی دلیل جیتی جاگتی دلیل ہمارا وجود ہے اس فرش عزا پر, اس فرش عزا پر ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہیں. اور آپ دیکھیں ہم حسین کا تذکرہ اس انداز سے کریں گے کہ ہم زندوں کا بھی, جو ہمارے اپنے درمیان زندہ ہیں, ان کا تذکرہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح حسین کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے کہ حسین نے دین اسلام کو بچایا, شریعت اسلام کو نئی زندگی دی, حسین کے جو وارث قرآن ہیں, حسین کے جو وارث کعبہ ہیں, حسین کے جو وارث انبیاء ہیں. اور اسی بات کی دلیل آپ زیارت وارثہ میں دیتے ہیں یا نہیں ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, کہ جو آدم کا بھی وارث ہے, کہ جو نوح کا بھی وارث ہے, کہ جو ابراہیم کا بھی وارث ہے, کہ جو موسیٰ کا بھی وارث ہے, کہ جو عیسیٰ کا بھی وارث ہے, کہ جو محمد عربی کا بھی وارث ہے, صلو علی نبی. کہ جس کی شہادت سے قرآن باقی ہے, جس کی شہادت سے نماز باقی ہے, جس کی شہادت سے انبیاء کا دین باقی ہے, جس کی شہادت کے ذریعے شرافت انسانی کو نئی زندگی ملی اور انسانیت بلند تر درجے پر فائز ہوئی. اب اس بات کو کون سمجھے؟ وہ سمجھیں کہ جن کی فکر میں, جن کے احساسات میں, جن کی عقل پر محبت حسین چھائی ہوئی ہے, وہ سمجھیں کہ جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی ذلیل باتیں اپنے ٹیلی ویژن پر کیا کرتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید کو امام زین العابدین نے بیعت دی تھی, کہنے والا اگر شرم کو گوا دے, حیا کہ جو بندے مومن کا زیور ہے, حیا شرم اور حیا کہ جو بندے مومن کا زیور ہے, اس زیور کو آپ گما دیتے ہیں تو پھر آپ جس طرح کی باتیں کریں, جس طرح کی جھوٹی باتیں کرنا چاہیں اپنے ٹیلیویژن پہ کرتے رہیے. ایک طرف اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہو رہا ہے اور دوسری طرف صاف جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. کب بیعت کر لی تھی؟ بعد شہادت امام حسین بیعت کر لی تھی. کیوں؟ حسین کو, امام زین العابدین کو پتا نہیں تھا کہ حسین کس لیے شہید کیے گئے؟ انکار بیعت کی وجہ سے حسین کا خون بہا. جو ظلم امام حسین علیہ السلام نے سہے, جو ظلم اہل بیت علیہ السلام نے سہے, وہ سوال بیعت کی وجہ سے, اور امام زین العابدین ان ساری باتوں کو بلا دیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. تو یہاں پر اس طرح کے افسانوں سے تاریخ اسلام بری ہوئی ہے, کیونکہ مسلمان نے اپنی عزت کو گوا دیا, اس وقت گوا دیا کہ جب کہ رسول اللہ ایک قلم اور دوات مانگ رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں, اس وقت مسلمان کی عزت گم گئی. تو اب یہاں پر باقی رہا ہی کیا کہ جس رسول کے احسانات کے تحت ساری انسانیت دبی ہوئی تھی, وہ رسول کہ جس کے احسانات کا بدلہ آپ چکا ہی نہیں سکتے, وہ رسول آپ کو آخری وقت میں قلم اور دوات مانگ رہا ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں, آپ انکار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ فیکٹری جو بنی امیہ کی فیکٹری تھی حدیثوں کو بنانے کی, اس کا منہ کھل گیا, اور کس طرح وہ فیکٹری بڑھتی رہی. انشاءاللہ اس نقطے پر میں واپس پھر سے آؤں گا اپنی مجلسوں کے درمیان, یہ بتلانے کے لیے کہ اگر انسان شرم اور حیا کو گماتا ہے تو پھر اپنی انسانیت سے پسترین درجے پر چلا جاتا ہے, گر جاتا ہے, انسانیت سے گر جاتا ہے. تو یہاں پر یہ افسانے جو تاریخ میں پیدا ہوئے, ان افسانوں میں ایک افسانہ ایسا پیدا کیا گیا, ایک افسانہ ایسا پیدا کیا گیا کہ جہاں پر لکھا کہ خیر واقع حرہ, جس کا تذکرہ میں نے تفصیلاً کیا انگریزی میں اور پھر سے نہیں دہراؤں گا, لیکن ایک سبب واقع حرہ کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے جو بھی کیا اہل مدینہ کے ساتھ, وہ اس لیے تاکہ وہ تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ اہل مدینہ سے لے سکے. یہ لکھا گیا ہے تاریخ میں ہے کہ اس لیے کیا, اس لیے یہ مظالم کیے اور اس لیے خون ریزیاں کی تاکہ اہل مدینہ سے تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ لے سکے. تو اب یہاں پر یا تو آپ اس بات پر متمسک رہیں, اٹل رہیں, فرم رہیں, یا تو اس بات پر فرم رہیں کہ جہاں پر کہا تیسرا خلیفہ اس لیے قتل ہوا کہ ایک شخص کے جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا, وہ یمن سے آیا ہوا تھا, دراصل یہودی تھا, مسلمان ہوا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوا, اور منافق رہا, اور اس نے لوگوں کو بڑکایا حضرت تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت تیسرے خلیفہ کے قاتلین کہاں سے آئے تھے. ان کے قاتلین پہلے تو مصر سے آئے ہوئے تھے, کوفہ سے بھی تھے, بصرہ سے بھی تھے, حجاز سے بھی تھے, اہل مدینہ بھی تھے. کیونکہ جو محاصرہ تیسرے خلیفہ کا ہوا وہ تین چار روز کا نہیں تھا, 49 days کا محاصرہ ہوا تھا, 49 days کا. اور جو لوگ آئے تھے جگہ جگہ سے, تو آپ نے کس طرح کا پاور عبداللہ بن سبا کو دے دیا, ایک سپر سونک پاور دے دیا کہ اس کے اندر یہ قابلیت تھی کہ وہ یمن سے بھی لوگوں کو بڑکائے, کوفہ میں بھی لوگوں سے بڑکائے, بصرہ میں بھی لوگوں کو بڑکائے, حجاز میں بھی لوگوں کو بڑکائے, اور مصر سے بھی لوگوں کو لے آئے تھے تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے. اور یہ کون سا زمانہ تھا, یہ کیا وہاں پر سفریں کیا ٹرین میں ہوا کرتی تھی کہ یہ سارے امپائر میں جا کر لوگوں کو بڑکا رہا ہے اور اسمبل کر رہا ہے مدینہ میں تیسرے خلیفہ کو خون کرنے کے لیے؟ کس طرح کا پاور آپ نے عبداللہ بن سبا کو دے دیا؟ ایک وہمی شخصیت کی ایجاد ہوئی. تاریخ بنی امیہ نے ایک وہمی, ایک فکٹیشیس پرسنالٹی کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ بن سبا رکھا. اور عبداللہ بن سبا کا مین فنکشن کیا تھا, کیا مقصد کیا تھا؟ ایک فکٹیشیس پرسنالٹی کو جنم دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عبداللہ بن سبا کے سر پہ تھوپ دیا اس بات کو کہ شیعوں کے مذہب کا ایجاد عبداللہ بن سبا نے کیا. اور یہ جتنی حدیثیں ہیں امام علی کی کہ امام علی رسول اللہ کے وصی ہیں اور خلیفہ ہیں اور جانصار ہیں, یہ سب عبداللہ بن سبا نے. اور جو قرآن میں آیتیں ہیں وہ بھی عبداللہ بن سبا نے رکھی, اور قرآن میں جو آیتیں ہیں امیر المومنین کی امامت کی وہ بھی عبداللہ بن سبا نے, اور قرآن میں جو آیتیں تطہیر ہے وہ عبداللہ بن سبا نے ڈالی. تو ذرا آپ دیکھیں کہ بولنے والا بول جاتا ہے لیکن سننے والا تو کچھ سوچے, کچھ سمجھے کہ کیا کر رہا ہے. یہ عقل ہے, عقل انسانی کو کیوں آپ نے چھٹی پر بھیج دیا؟ اس عقل انسانی کو کیوں اتنے بڑے ویکیشن پہ بھیج دیا ہے؟ تو یہاں پر یہ افسانہ کھڑا ہوا عبداللہ بن سبا دیکھیں مکہ سے جو خطبے پڑھے جاتے ہیں جمعے کے عید کے اماکن مقدس ہے عبداللہ بن سبا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتلانا ہے کہ شیعوں کا ایجاد شیعوں کا وجود ہی عبداللہ بن سبا کی وجہ سے ہے. تو ہے کیا یہ عبداللہ بن سبا ہے کیا؟ جن کتابوں میں تذکرہ ہے ہماری ہماری کتابوں میں جہاں پر تذکرہ ہے اور بہت کم کتابوں میں, کیونکہ بعد میں ایک بہت بڑی ریسرچ منظر عام پہ آئی ہے سید مرتضیٰ العسکری آل اللہ مقام و رحمت اللہ علیہ نے جو اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں عبداللہ بن سبا, ایسی ٹھوس ریسرچ کہ جہاں پر ان کتابوں کو چھنچھیڑا ہے سید مرتضیٰ العسکری نے یہ پروف کرنے کے لیے کہ عبداللہ بن سبا کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, وہمی شخصیت تھی, فکٹیشیس پرسنالٹی تھی, یہ بتلانے کا شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے, بس یہی مقصد شیعوں کو. اور رجال الکشی میں کہ جہاں پر عبداللہ بن سبا کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر عبداللہ بن سبا کا فنکشن کیا ہے کہ کہا کہ امیر المومنین کے زمانے میں اس نے امیر المومنین کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا, یعنی یہ دعویٰ کیا کہ امیر المومنین اللہ ہیں, تو امیر المومنین نے اسے سخت ترین سزا دی. بس یہاں پر اتنا ہی تذکرہ ہے رجال الکشی میں. باقی کہ جو شایان شان زبردست ریسرچ جو منظر پہ عام پہ آئی ہے اور ساری کتابیں موجود ہیں سید مرتضیٰ العسکری کی, انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, عربی میں بھی ہیں, اور ولیومز موجود ہیں, میرے اپنے پاس کتنے ولیومز موجود ہیں, اس میں بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا وجود ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور لوگ آئے اور حضرت تیسرے خلیفہ کو قتل کیا. تو اب آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو قاتلین تھے تیسرے خلیفہ کے ان میں کون کون شامل ہے. تو یہاں پر آپ کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ زیادہ تر مصریوں کا ہاتھ تھا, اس کے بعد اہل مدینہ خاموش رہے. تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اہل مدینہ میں کون تھے, اصحاب رسول تھے یا نہیں تھے. تو اصحاب رسول کا ہاتھ ملوث تھا تیسرے خلیفہ کے خون میں, اور یہاں پر خود تیسرے خلیفہ نے بتلایا کہ دیکھو طلحہ بن عبید اللہ کہ جو بعد میں امیر المومنین کا مقابلہ کرنے کے لیے جمل میں آیا ہے, اس کا ہاتھ میرے خون سے رنگا ہوا ہوگا کیونکہ وہ بڑکا رہا ہے, مصریوں کا ہاتھ تھا. تو یہاں پر اصحاب رسول, اگر اصحاب رسول کا ہاتھ تھا تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے, تو آپ نے شیعوں کے سر پر یہ ذمہ داری کیسے ڈال دی؟ غیر ذمہ دارانہ طور پر آپ نے یہ ذمہ داری شیعوں کے ساتھ پہ کس طرح ڈالی کہ جبکہ اصحاب رسول کا ہاتھ ملوث ہے تیسرے خلیفہ کے خون میں, اور پھر اس کے بعد جبکہ یزید کا دور آ رہا ہے اور واقع حرہ ہو رہی ہے, تو آپ اپنی کتابوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سبب واقع حرہ کا یہ بھی تھا کہ تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا اہل مدینہ سے. تو پتا چلا کہ ایک طرف آپ اگر یہ اس بات کو سمجھ لیں اور سمجھائیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ اس کے خون میں اصحاب رسول کا ہاتھ تھا, تو سارے لوگ کس طرح رضی اللہ عنہ ہوئے, سارے لوگ کس طرح ہوئے رضی اللہ عنہ, جبکہ آپ کے خلیفہ کو قتل اصحاب رسول نے کیا, اس کے اپنے کولیگز نے قتل کیا, اور اس کا بدلہ واقع حرہ میں لیا گیا, اور اس کا اقرار بھی آپ نے کیا. تو یہاں پر اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں لکھی گئی ہیں, اور جبکہ فیکٹری بنی امیہ کی حدیثوں کی فیکٹری کا منہ کھلا ہے, تو اس میں سے ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جائے. ایسی حدیثیں, اب مثال کے طور پر جب آپ اپنی ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے ہیں اور سینہ تھان کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, تو ہمارے بچوں نے کبھی, میری اتنی عمر ہوئی کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہیں پر ہماری مجلسوں میں کہ امام زین العابدین نے رزید کے ہاتھوں بیعت کر لی, اتنی عمر, ساری عمر میں نے یہ بات نہیں سنی, سو ان کے ٹیلی ویژن پر سنی. ذرا سوچیں کہ اگر اس بات کی جرأت رکھتے ہیں اور بے شرم ہیں یہ لوگ کہ جو اس طرح کا دعویٰ کریں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ذرا دیکھیں کہ ایک مثال دے کر میں مصائب کی طرف جاتا ہوں کہ یہاں پر ساری دنیا کو پتا ہے کہ شیطان رشدی جو تھا اس کا جنم شیعوں میں نہیں ہوا, اس کے ماں باپ شیعہ نہیں تھے, نہ اس کا کوئی کنبا شیعہ تھا, دور دور تک شیعہ نہیں تھے, غیر شیعہ تھے, غیر شیعہ تھے. اب اس کی کتاب میں یہاں پر لا کر, اس کی نجس کتاب یہاں پر میں لا کر اگر میں کہوں کہ یہ غیر شیعوں کا عقیدہ ہے, اس بات میں غیر شیعہ ہمارے بھائی جو غیر شیعہ ہیں وہ مانتے ہیں, تو آپ پر کیا گزرے گی, آپ پر کیا گزرے گی؟ یہاں وہاں سے حدیثیں جمع کر کے آپ ہمارے سر پہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, تو یہ تو نہیں ہو, یہ تو عقل کے خلاف, یہ بات منطق کے خلاف ہوگی, یہ عقل کے خلاف ہوگی. عقل انسانی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اگر میں دعویٰ کروں. ذرا آپ مجھے ذمہ دار سمجھیں گے, ذمہ دار انسان سمجھیں گے اگر میں اس نجس کتاب کو یہاں پر لاکھوں میں کہوں کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے, کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے گا, کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے گا. اس طرح آپ کی بناوٹی حدیثیں لا کر اگر آپ یہ کہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زین العابدین نے زر یزید کے ہاتھ بیعت کر لی تھی, تو یہ کس کون اس بات کو مانے گا؟ بلکہ آپ نے اپنی عقل کی واویلا کی ہے, ایسی ہلکی باتیں کر کے اپنی عقل کی واویلا کی ہے. اور انشاءاللہ میں اس ایسی باتوں پر میں آ کر میں جواب دیتا رہوں گا کہ کس طرح نا انصافی ہو رہی ہے اہل تشیع سے. دیکھیں یہ تقریباً ایک دزن ٹیلیویژن سٹیشنز ہیں کہ جو پیٹرو ڈالر سے جن کی تمویل اور فائنانس ہو رہی, جس کی فائنانس پیٹرو ڈالر سے ہو رہی ہے, صبح سے لے کر شام تک شیعوں کے خلاف پروپگانڈا ہے, صبح سے لے کر شام تک شیعوں کے خلاف پروپگانڈا ہے. کیا کچھ نہیں کہا جاتا شیعوں کو, وہ آپ آ کر مجھ سے سنیں. ایک طرف وہ ہیں کہ جو ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں, نصیری, کہ ہماری اپنی مجلسوں میں, ہماری اپنی شاعری میں نصیریوں کی مدح ہوتی ہے. اب یہاں پر ایسی باتیں ہیں کہ جو ممبر پر تمہیں کہہ ہی نہیں سکتا. آپ مجھے آ کر مجلس کے بعد آ کر ملے اور وہاں پر مجھے پوچھے کہ نصیری کیا کر رہے ہیں اور کیا کروا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اور کیا کروا رہے ہیں. لہذا ہر انسان پر یہ لازم ہے, واجب ہے, یہ ذمہ داری ہمارے سر پر ہے کہ ہم احتیاط کریں کہ کس کی مدح کریں اور کس کی مدح نہ کریں, کس کی مدح کریں اور کس کی مدح نہ کریں, چاہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے. چونکہ مذہب اہل بیت اصولوں پر کھڑا ہے, ویلیوز پر کھڑا ہے, ہیومن ویلیوز پر کھڑا ہے, اور وہ وقت آ گیا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں, جہاں پر دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں. نہ لشکر ہے, نہ دنیاوی مال و متاع ہے, نہ خزانہ ہے, نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ سواری کے لیے جانور ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ عزم, یہ ارادہ, یہ عزم و ارادہ جو امام حسین علیہ السلام کا ہے, ایسا عزم اور ارادہ آپ کہیں پر نہیں پائیں گے کہ جہاں پر وہ وقت آیا کہ ولید بن عقبہ بن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کو اور عبداللہ بن زبیر کو بلوایا. اس وقت ولید کا پیغام آیا ہے کہ جبکہ امام حسین علیہ السلام مدینہ مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں, وقت کیا ہے, نصف شب کا وقت ہے, یعنی مڈ نائٹ کا وقت ہے, کہ جہاں پر مڈ نائٹ, آپ پوچھیں گے کہ امام حسین مسجد میں مڈ نائٹ کو نصف شب میں کیا کر رہے ہیں. یار آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا ایک ایک سانس عبادت ہے, مسجد میں آئے ہوئے ہیں نماز شب پڑھنے کے لیے. اس وقت ولید کا پیغام آ رہا ہے کہ فوراً دار الامارہ میں آ جائیے. وہ عبداللہ بن زبیر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, آپ کو جانا ہے تو شاید, مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, شاید یہ معاویہ کی موت کی خبر دینا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو بھی پتا تھا, یہاں پر آئے دولت سرا میں آئے اور امام حسین علیہ السلام نے والی کے محل میں جانے کی تیاری کی. جب تیاری کی اور جناب زینب کو پتا چلا کہ میرا بھائی حاکم کے نمائندے کے سامنے جا رہا ہے, تو جوانان اہل ہاشم کو, ہاشمی نوجوانوں کو بلایا اور کہا میرا بھائی اکیلا جا رہا ہے دربار میں, تم اس کا ساتھ دو. یہاں پر جوانا نے بنی ہاشم جب تیار ہوئے اپنی شمشیر اور اپنے نیزوں کو اٹھائے ہوئے 18 بنی ہاشم کے نوجوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے. امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, میں گفتگو کروں گا, تم دربار کے باہر ہی کھڑے رہنا, جا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ کچھ گڑبڑ ہے, لہٰذا اس وقت تم داخل ہو جانا. امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس, حضرت علی اکبر, جناب قاسم, جناب اون محمد کو دربار کے باہر کھڑا رکھا اور خود دربار میں آئے. یہاں پر ولید کے ساتھ مروان لعین بیٹھا ہوا تھا اور ولید نے خط پڑھ کر سنایا کہ معاویہ ہلاک ہوا اور یزید نے یہ لکھا ہے کہ فوراً امام حسین علیہ السلام اور دوسرے دو تین لوگوں سے سوال بیعت کیا جائے اور اگر منع کرے تو ان کا سر قلم کر کے شام بھیج دیا جائے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بات سن لی. امام نے کہا کہ یہ بیعت کا معاملہ ہے جس کی وابستگی پوری قوم کی زندگی سے ہے, اگر میں رات کے اندھیرے میں بیعت کر دوں کہ تو تم کیا مجھ سے سوال بیعت لوگوں کے سامنے نہیں کرو گے, کہا کروں گا. تو کہا جب دوسروں سے سوال بیعت کرو اس وقت دن دہاڑے مجھ سے بھی سوال بیعت کرنا اور تب میرا جو جواب ہے وہ سن لینا. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اپنی کرسی سے اٹھے اور باہر جانے لگے. اور یہاں پر اس وقت مروان لعین نے ولید بن عقبہ کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھ اس وقت حسین اکیلے ہیں, اس کے بعد اگر اس وقت تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آنے والے, پھر خون کی موجیں, پھر خون کا فوارا بہے گا. لہذا اس وقت حسین اگر منع کرتے ہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تو ان کا سر قلم کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے. حسین نے یہ سنا کہا یا ابن الزرقاء, تو مجھے قتل کرے گا؟ تیری ہمت ہے مجھے قتل کرنے کی؟ یہاں پر یہ کہہ کر حسین چلنے لگے. ولید سے مخاطب ہو کر جب کہ مروان نے یہ کہا تو ولید پلٹ کر یہ کہہ رہا ہے اے مروان تو کس طرح کا مشورہ مجھے دے رہا ہے؟ قسم بخدا قیامت کے دن جس کے خون حسین کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے, جس کے ہاتھ حسین کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے, اس کو دشواریاں پیش ہوگی, اس کا حساب آسانی سے نہیں ہوگا. یہ کس طرح کا مشورہ تو مجھے دے رہا ہے؟ مجھے جہنم کی راہ دکھلا رہا ہے یہ کہہ کر کہ میں حسین کو قتل کر دوں, نہیں محض اس لیے بنا پر کہ حسین نے یزید کے ہاتھ بیعت کرنے سے منع کیا. حسین نکلے اس وقت جبکہ حسین کی آواز بلند ہوئی, عباس آئے, علی اکبر آئے. آج حسین کی آواز بلند ہونی تھی کہ جوانہ نے بنی ہاشم نے لبیک کہا, حسین واپس گھر آئے ہیں. یہ 28 رجب سن 60 ہجری کی شب تھی. دوسرے دن حسین نے فیصلہ کر لیا اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, ہم مدینہ چھوڑ کر جائیں گے. زینب سے کہا بہن سفر کی تیاری کرو. یہ کیسی سفر ہے کہ حسین اب رات کے اندھیرے میں روزہ رسول پر آ رہے ہیں نبی کو آخری سلام کرنے کے لیے, لیکن نبی کو سلام کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی, کہا بارے الہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, بارے الہ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ حرمت مدینہ کو برباد کرنے چاہے ہیں، یہ مجھے یہاں پر بھی قتل کر دیں گے، اے بارے الہ مجھے اس امر پر مجھے غلبہ کرنے کی توفیق سے فرما۔ نبی کو سلام کیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حسین بیٹھ گئے، نبی کی قبر کو سے لپٹ گئے، حسین بیٹھ گئے۔ حسین جب کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی قبر پر، جن کا غلبہ آ گیا، دیکھا نیند میں قبر رسول پھٹی، رسول اللہ نکلے، کہا نانا جان زمانہ مجھ پر دشوار ہو رہا ہے، مجھے اپنی قبر میں لے لیجئے۔ نبی نے کہا بیٹے حسین یہ قربانی کا وقت ہے، میں تجھے اگر قبر میں لے لوں کل کربلا میں میرے دین کو کون بچائے گا؟ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول پاک، جاتا ہوں کربلا کی مجھے کھینچتی ہے خاک، ہر چند اس فراق سے ہوتا ہے سینہ چاک۔ ارے قصہ میں کیا کہوں، میرا قصہ ہے بڑا دردناک، نانا ہمارا خون میں نہانے کا وقت ہے، اسلام ڈوبتا ہے بچانے کا وقت ہے۔ نبی کی قبر کو آخری وداع کیا، حسین کو پتا ہے یہ آخری رخصت ہے، لہذا ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آئے، کہا اممہ السلام علیکی یا اممہ، قبر سیدہ سے جواب سلام آیا، وعلیک السلام یا مظلوم الام، یا غریب الام، یا غریب الام، یا شہید الام، اے اپنی ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی سلام، اے اپنی ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی سلام، اے اپنی ماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ جناب سیدہ کی قبر کو وداع کیا، بھائی حسن کی قبر پر آئے، ارے وہ شخص کے جو قبر رسول پر، قبر سیدہ پر اور بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی پڑھنے والا، ہر روز زیارت کرنے والا، آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یہاں پر کوچ کاد کوچ کی تیاری ہوئی۔ ایک شخص کہہ رہا ہے میں مدینے میں داخل ہوا تھا اور میں نے سنا، میں نے عجیب آثار دیکھے، مدینے میں غم کی لہریں گونج رہی ہے، غم کے آثار ہے۔ میں نے کہا کیا کوئی مر گیا ہے؟ ارے ایسا غم تو رسول کی وفات کے وقت میں نے دیکھا تھا۔ پتا چلا مدینے کا چشم و چراغ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، میں ایک کونے میں کھڑا رہ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ فرزند رسول کی سواری ہے، ذرا میں دیکھوں بھی کہ کس طرح کوچ کیا جا رہا ہے، کس طرح بیبیوں کو سوار کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں میں نے دیکھا ایک نوجوان آگے بڑھا، ایک اونٹ کو لایا، اس پر سرا کے در کے دروازے پر کڑا کیا، ایک بیبی اس میں سوار ہوئی، اس نوجوان نے اپنا شانہ اس کا شانہ تھاما۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے۔ دوٹ آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک اونٹ بیٹھ گیا، اس پہ دوسری بی بی سوار ہوئی، ایک دوسرے لڑکے نے اسے سوار کیا کہ جو بر جوانی تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ مادر قاسم ام فروا ہے۔ اونٹ آگے بڑھا، اتنے میں میں نے دیکھا ایک تیسرا اونٹ جب آیا تو سارے نوجوان جو وہاں پر تھے وہ آگے بڑھے، حسین خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور کنیزوں کے حلقے میں ایک بی بی آگے بڑھی، ارے عباس جھک گئے، اس کے زانوں پر بی بی نے پیر رکھے، عباس نے اسے سوار کیا، حسین نے ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا یہ شان و شوکت سے کون بی بی سوار ہو زہرا جناب زینب ہے کہ جو سوار ہو رہی ہیں. قافلہ یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, حسین کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. اتنے میں کسی نے کہا مولا ذرا ٹھہر جائیے, ذرا ٹھہر جائیے, پیچھے فاطمہ صغرا آ رہی ہیں. حسین ٹھہر گئے, فاطمہ صغرا آئی, کہا بابا ارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو, مجھے اپنے ساتھ لے چلو. کہا بیٹی تم بیمار ہو, تمہیں تمہاری نانی کے حوالے چھوڑے جا رہا ہوں, وہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی. جناب صغرا نے کہا بابا نیچے آئیے, مجھے پیار کیجئے. ارے دیکھیں حسین اپنی بیٹی کو کس طرح رخصت کر رہے ہیں. آج حسین زخموں سے چور نہیں ہیں, آج حسین زخموں سے چور نہیں ہیں, آج حسین تین دن کے بھوکے پیاسے نہیں ہیں. فاطمہ صغرا کو گود میں لیا, پیار کیا, کہا بابا مجھے بیبیوں سے رخصت ہونا ہے. ایک ایک بیبی کو کہا گیا آؤ محمل سے نیچے اترو, فاطمہ صغرا کو ودا کرو. ایک ایک بیبی نے فاطمہ صغرا کو ودا کیا. بالآخر جب کہ رباب کا دور آیا تو رباب کے ہاتھ میں بچہ تھا, فاطمہ صغرا نے ماں کو ودا کیا. اس بعد کہا بچے کو میرے بھائی علی اصغر کو میری گود میں دے دو. علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود میں آیا, لپٹ گیا فاطمہ صغرا سے. اب یہاں پر ایک ایک بی بی آگے بڑھی کہ جناب علی اصغر کو بہن کی گود سے جدا کرے, لیکن علی اصغر جو ہے کسی کی گود میں نہیں آتا. ارے کیا کریں, حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ بکر بابا کی گود میں آ گیا. ارے میں سوال کرتا ہوں حسین نے کیا کہا ہوگا, حسین نے بچے کو کیا کہا ہوگا کہ بچے نے بہن کی گود چھوڑ دی اور ابکتے ہوئے بابا کی گود میں آ گیا. حسین نے کہا ہوگا بیٹا اگر آج تم یہاں پر رہ گئے تو کر کر بلا میں میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.